سب کا ہے، حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين الروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ بالدرود يا محمد آئزن محترم، حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے اصحاب اور اہل بیت کے سوئم کے سلسلے میں فرشادہ بچھایا گیا ہے، اور امام کے شیعہ اور غمخوار ہونے کے ناطے اخلاقاً و شرعاً ہم پر لازم و ضروری ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی قربانی، شہادت، ایثار اور آپ کی سیرت کو سامنے رکھیں اور اسے اپنے لیے مشعل راہ قرار دیں، اس لیے کہ جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا، اللہ سرپرست ہے ایمان لانے والوں کا، جو صاحبان ایمان ہیں۔ اللہ کی سرپرستی میں کیا کام ہوتا ہے؟ اللہ اپنی ربوبیت اور اپنی سلطنت و قدرت و حاکمیت میں انسانوں کو اور اہل ایمان کو کہاں تک پہنچاتا ہے؟ یخرجوہم من الظلمات الى النور۔ وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ اپنے بندوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ خدا ولی ہے، ولایت رکھتا ہے، اس ولایت کا کام کیا ہے؟ یخرجوہم من الظلمات الى النور، تاریکیوں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور خدا نے کہا یہ ہمارا نظام ولایت ہے، یہ ہمارا نظام حکومت و حاکمیت ہے، لیکن جو لوگ ہمارے مد مقابل آ کر اپنا نظام بناتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ والذین کفروا، جو کفر کرنے والے ہیں، جو اللہ کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتے، جو اللہ کی حاکمیت کے منکر ہیں، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء، ان کے ولی طاغوت و سرکش افراد ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ برعکس کام کرتے ہیں، خدا تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، خدا کے مقابلے میں جو نظام بنتا ہے وہ نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ خدا نے اپنے نظام ولایت کو بتایا، سورہ مائدہ میں فرمایا کہ انما ولیکم اللہ۔ اب یہ شائبہ نہ رہے ذہن میں، یہ شک و شبہ نہ ہے کہ اللہ ولی ہے، بس اللہ ولی ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی علی ہے۔ توجہ رکھیے گا، بہت سارے ایسے خناس زدہ لوگ تھے، بیوقوف زدہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نہ قرآن کو سمجھا نہ اہل بیت کو سمجھا، انہوں نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کافی ہے جی، اللہ وارث ہے، یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ لیکن خدا خود سورہ مائدہ میں کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، کہ یہاں پہ ارشاد ہوا کہ ہم تمہیں نکال رہے ہیں، مسلسل نکالا جا رہا ہے، تمہارا سفر تاریکیوں سے نور کی طرف ہے، اگر تم خدا والے ہو، اگر تم خدا کی حاکمیت کو قبول کرتے ہو تو ہم تمہیں مسلسل نکال رہے ہیں۔ یخرجون یعنی مسلسل نکالا جا رہا ہے، ہر آن و ہر لمحے، یعنی دنیا میں کوئی بھی انسان پیدا ہو یہ خدا کے نظام کا تقاضا ہے کہ اس کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے جائے۔
بس اگر خدا کا نظام ہے تو بس کچھ خدائی نمائندوں کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو خدا کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں، ایک انسان ہی کیوں نہ بچے۔ تو خدا کہہ رہا ہے ہماری حکومت و ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں، بس اگر ایک انسان بچے گا تو ایک ہادی و رہنما کا تصور بھی ذہن میں آئے گا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتاب اور اصحاب نہیں کہا تھا، بھائی اصحاب بہت اچھے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، جان دینے والے ہیں، بڑے اچھے اچھے اصحاب ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں، لیکن پھر نہیں کہا رسول اللہ نے کہ میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ صحابہ، تابعین و تبع تابعین، یہ تین طبقات ہیں۔ صحابہ وہ جو رسول کو دیکھیں، تابعین وہ جو صحابہ کے بعد آئیں، اور تبع تابعین جو تابعین کی پیروی کرنے والے ہوں۔ کہا کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ اس لیے کہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین 100-150 سال کے اندر ختم ہو جائیں گے، تو بھائی قرآن کے ساتھ کوئی تو ہادی ہونا چاہیے نا۔ اس لیے کہا کہ جب تک قرآن ہے جب تک عترت بھی موجود ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ صحابہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کا اپنا مقام ہے اور اہل بیت کا اپنا مقام ہے، لہذا قرآن کے ساتھ جس کو ہادی اور رہنما بنایا گیا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو خدا نے کہا کہ یہ ہمارا نظام ہے کہ ایک انسان بھی ہوگا ہم اسے ہدایت کریں گے، مسلسل ہدایت۔ یخرجہم یعنی کنٹینیوشن پہ دلالت کرتا ہے، استمرار فعل پر حکایت کرتا ہے کہ مسلسل نکل رہا ہے۔ یعنی میں اور آپ جو اس وقت ابھی مجلس عدم بیٹھے، ہمارا سفر مسلسل جاری و ساری ہے۔ کس کی طرف؟ نور کی طرف، تاریکیوں سے۔ اس لیے کہ ہمارا رب خدا ہے، اس رب کا نمائندہ حسین ہے کہ جو ہمیں مسلسل کھینچ کے لے جا رہا۔ اب سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی فقط اللہ ہے، بات ختم نہیں ہوئی۔ ورسولہ، ہاں صبر کر جاؤ، توحید کا راگ آلاپنے نہ لگ جانے کہ خدا ہے بس، ڈائریکٹ ہو جاؤ خدا سے مانگو، نہیں۔ ورسولہ، اس کا رسول بھی ہے، والذین آمنوا، اس کے بعد پھر کچھ اور سلسلہ ہدایت بھی۔ رسول تو ایک حد تک رہے گا نا، ایک وقت معین تک ہماری طرف سے دنیا میں رسول بن کے رہے گا، اس کے بعد وہ آ جائے گا ہماری بارگاہ میں، لیکن اس کے بعد ہدایت کا سلسلہ تو رہے گا نا، انسانیت تو رہے گی نا۔ جب انسانیت اور ہدایت کا سلسلہ ہے، جب ہدایت کا سلسلہ ہے تو ہادی کا تصور بھی موجود رہے گا۔ اب خدا نے کہا انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، وہ رسول ہو، اس کا رسول ولی ہے، اور پھر کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اور کچھ ایسے ہادیان امت ہیں جو اللہ اور رسول کے بعد آئیں گے، جو نماز قائم کرتے اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ تو پھر یہ کون ہیں؟ یہ اہل بیت علیہم السلام ہیں کہ جو ہادیان امت ہیں۔ اور میں نے کہا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، یعنی جب تک قرآن ہے جب تک اہل بیت ہیں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو یہ سفر مسلسل جاری و ساری ہے۔ اہل بیت ہمیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اہل بیت جب تک جسمانی طور پر ہمارے درمیان ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں اہل بیت کی سیرت میں دو حصے کیے جاتے ہیں، ایک زمانہ غیبت ہے اور ایک زمانہ وجود ہے، یعنی جب ائمہ ظاہری جسم کے ساتھ جلوہ افروز ہیں ہماری زندگی میں۔ رسول اللہ ہیں، مولا کائنات ہیں، شہزادی کونین ہیں، 13 معصومین، اور پھر امام زمانہ، 14 معصومین۔ ان کا ایک زمانہ وجود اور ظہور ہے، یعنی جب تک یہ ظاہر میں ہمارے سامنے رہے، ایک حصہ۔ اور ایک حصہ کیا ہے؟ زمانہ غیبت کا، توجہ رکھیے گا۔ زمانہ غیبت کا حصہ جو ہے وہ تقریباً 1150 سال سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے، 1150 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، نہ جانے اب کتنا اور عرصہ رہے گا، لیکن یہ چیز موجود ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، یہ جو دو زمانے ہیں اس میں مسلسل خدا یہ چاہ رہا ہے کہ تمہارا سفر تاریکیوں سے نور کی طرف ہونا چاہیے۔ اور جو کام اہل بیت علیہم السلام نے کیا، جو سیرت اور عملی پہلو ان کی زندگی میں تھے وہ سب ہماری ہدایت کرنے والے. حتیٰ کہ کسی موقع پہ میں نے کہا تھا کہ اہل بیت کے مصائب میں بھی ہماری تربیت کے پہلو ہیں, کیونکہ مقصد کیا ہے ان کا؟ تربیت کرنا, ہمیں خدا کے خدا سے ملاقات کے قابل بنانا ہے. تقرب الی اللہ, انی اتقرب الی اللہ بحبکم. زیارت عاشورا کیا سکھا رہی ہے؟ نور کی طرف سفر ہے نا. فاسال اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم, خدا نے آپ کی معرفت کے ذریعے سے مجھے باعزت کیا, آپ کے اولیاء کی معرفت کے ذریعے سے. پھر ایک جگہ کہتے ہیں اتقرب الی اللہ بحبکم, اے مولا, اے آقا, اے اہل بیت, ہم آپ کی محبت کے ذریعے سے خدا کا تقرب چاہتے ہیں, خدا کی قربت چاہتے ہیں, خدا کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں. یعنی یہ نور کا سفر, اس کی معراج کہاں تک ہے؟ خدا کا تقرب, خدا کا حصول ہے. لہذا ہر نیک اور مباح کام میں جو نیت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قربتن الی اللہ, اللہ کی قربت کے لیے. اتقرب الی اللہ بحبکم, آپ کی محبت, آپ کی ولایت, آپ سے قربت کے نتیجے میں میرا سفر کہاں تک ہے مولا؟ توجہ رکھیے گا, خدا تک. اتقرب الی بحبکم وبالبراءت من اعدائکم, اور آپ کے دشمنوں سے براءت کر کے, تبرع کر کے, بری الذمہ ہو کر, عملاً ونظریتاً, عملاً اور نظریتاً ان سے جدا ہو کر میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ خدا تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو جو اہل بیت نے کیا وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات, اگر اس کی تاثیر پر بھی کریں. اسی طریقے سے اہل بیت کے فرامین, اہل بیت کے فرمودات, اہل بیت کے خطبات, اہل بیت کی دعائیں, اہل بیت کے نورانی کلمات, اہل بیت کی دی ہوئی زیارتیں, یہ سب وہ نورانی سلسلہ ہے کہ جو ہمیں اس نور کی طرف لے جانے والا ہے. لہذا یہ تصور نہ رہے کہ صرف اہل بیت کی سیرت, نہیں, سیرت بھی, کلمات بھی, خطبات بھی, مکتوبات بھی, کلمات بھی, ہر چیز جو اہل بیت سے صادر ہوئی ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے ہے. اب اہل بیت کی سیرت میں مصائب بھی آ جاتے ہیں, ہمارے لیے مصائب میں بھی تربیت کا پہلو ہے. لہذا اگر آج مولا کائنات نہیں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں مولا کائنات کی سیرت سے کسب فیض کروں اور مولا کی سیرت کے مطابق اپنے عمل کو انجام دوں اور خدا کے قرب کا حاصل کروں, اگر آج مولا کائنات نہ بھی ہیں تو نہج البلاغہ تو موجود ہے نا, علی کا کلام تو موجود ہے. اگر آج سیدہ کائنات نہیں ہیں, ان کا کلام موجود ہے. اگر آج رسول اللہ ہمارے درمیان بظاہر موجود نہیں ہیں, پردہ فرما گئے ہیں, ان کا کلام موجود ہے. یعنی بعینہی وہی کام کہ جو امام علی اپنے زمانے میں کر رہے تھے کہ آؤ میں تمہیں خدا کی طرف لے جاؤں, آؤ تمہیں نجات اور نور کی طرف لے جاؤں, وہی کام اس زمانے میں ان کا کلام کر رہا ہے, ان کی نہج البلاغہ کر رہی ہے, ان کے خطبات کر رہے ہیں. اگر میں امام حسین کے زمانے میں نہ تھا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. توجہ رکھے گا. اب میں امام صادق کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں, مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اگر اس سے کوئی بلندر صلوات بھیجیے محمد. کہ میں امام کے زمانے میں نہیں تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں امام کی سیرت پہ عمل کروں, تو امام کے خطبات موجود ہیں یا نہیں؟ امام کے مکتوبات موجود ہیں یا نہیں؟ امام نے جو لیٹرز لکھے, امام نے جو خطاب کیا, خواب و میدان کربلا میں ہو, مدینے میں ہو, مدینے اور مکہ کے درمیان, مکہ سے لے کر اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کربلا تک, جتنی بھی منازل آئی ہوں سب میں امام کا قول موجود ہے. یہ سب ہماری ہدایت کرنے والے ہیں. اب دیکھیے چھٹے امام فرما رہے ہیں. چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں اور مفاد الجنان میں زیارت موجود ہے. امام حسین کی کئی زیارتیں ہیں, زیارتوں میں ایک جملہ ہے, لبیک یا داعی اللہ, اے خدا کی طرف بلانے والے حسین, میں آج کربلا کے اتنے سال بعد, 61 ہجری میں کربلا, آج 1446 ہے, 1350 سال تقریباً یہ فاصلہ ہے, 1350 سال کے بعد آج خدا نے مجھے شعور دیا, آج مجھے حیات دی, قوت گویائی دی, تو آج میں کیا کروں؟ لبیک یا داعی اللہ, اے خدا کی طرف بلانے والے حسین, آپ نے میدان کربلا میں 61 ہجری میں حل منا سے ینصرنا کہا تھا, آج میں اس کا جواب دے رہا ہوں. فرق نہیں ہے امام کے لیے اور میرے لیے کہ میں اتنے سال بعد کیوں جواب دوں. تم کو جب موقع ملے, شعور ملے, آگاہی ملے, علم ملے, تم امام کی صدا پہ لبیک ہو. اگر سے 1400 سال کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو، اگر صادقانہ سچی نیت خلوص سے امام کی صدا پہ لبیک کہو گے تو خدا تم کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور کرے گا، شہدائے کربلا کے ساتھ محشور کرے گا. یہ آٹھویں امام کا قول ہے، یاد رکھے گا، کہ جو صدق دل سے کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز معہم، اے کاش کربلا میں ہوتا، سچے دل سے کہو خدا تمہارا حشر اہل بیت کے ساتھ کرے گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. لبیک یا داعی اللہ، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. لبیک یا داعی اللہ، اے حسین اے خدا کے تو بلانے والے، آپ پہ سلام ہو. آپ دیکھیے یہ داعی اللہ تین بڑی شخصیات، تو تمام ائمہ کے لیے، تمام اہل بیت کے لیے، لیکن تین بڑی شخصیات کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. رسول اللہ علیہ کے داعی الی اللہ باذنہ، آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اللہ کے اذن و اجازت سے. امام حسین کے لیے کہا لبیک یا داعی اللہ، امام زمانہ کے لیے بھی زیارت علی یاسین میں ہے السلام علیکم یا داعی اللہ و ربنا آیات، یعنی تینوں کو داعی اللہ لگا، یعنی بعثت عاشورہ اور ظہور ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے، توجہ رکھیے گا. یعنی نور کی طرف لے جانا ہے، رسول اللہ آئے تھے نور کی طرف لے جانے کے لیے، امام حسین آئے نور کی طرف ہدایت کرنے کے لیے، امام زمانہ آئیں گے انشاءاللہ تشریف لائیں گے، ظہور فرمائیں گے نور کی طرف لے جانے کے لیے. اب امام کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَجِبْكَ بَدَنِي عِنْدَ اسْتِغَاثَتِكَ وَلِسَانِي عِنْدَ اسْتِنَارِكَ، مولا حسین آپ نے جب صدا استغاثہ بلند کی تھی میرا بدن موجود نہیں تھا، میری زبان نہیں تھی کہ میں آپ کی نصرت کروں، لیکن اب فاجابہ کا قلبی، میرا دل آپ کے ساتھ ہے. آج 1446 میں کیا کہہ رہا ہوں، فاجابہ کا قلبی، ایک وہ سمعی، دو وہ بصری، تین وہ نظری، چار وہ ہوائی، پانچ چیزوں سے میں جو امام حسین کو جواب دینا ہے، تب جا کر یہ سفر مکمل ہوگا، تب جا کر میں امام حسین سے متصل ہو جاؤں گا. مولا آپ نے بلایا تھا، میں نہیں تھا، مجھے اس دنیا میں آنا تھا، طے یہ تھا کہ مجھے اس دنیا میں بھیجا جائے گا، اس زمانے میں بھیجا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج میں خلوص سے آپ کی صدائے استغاثہ پر لبیک کر رہا ہوں. فاجابک قلبی، ایک قلب کے ساتھ، دو وسمعی اپنی سماعت کے ساتھ، وہ بصری اور اپنی بصارت کے ساتھ، وہ نظری میری آئیڈیالوجی، میری فکر کیا ہونی چاہیے اس کے ساتھ، یعنی ہم اپنے امام حسین کی اپنی آئیڈیالوجی سے، اپنی نظر سے مدد کر سکتے ہیں. اس کے بعد پانچویں چیز کیا ہے، امام نے فرمایا کہ وہ ہوائی، تمہاری خواہشات بھی ولایت کے تابع ہونی چاہیے. تمہاری خواہشات، تمہارا لائف اسٹائل، تمہارا طرز زندگی، تمہاری سوچ، تمہارا قلب، تمہارا ذہن، تمہاری ہر چیز ولایت کے تابع ہو. لہذا اگر کوئی انسان اس زمانے میں بھی امام کی سطح پر لبیک کہنا چاہے، نور کی طرف، ہدایت کی طرف راستہ کھولا. مل کے درود بھیجیے محمد والا. امام کے ان ارشادات میں سے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، ایک ارشاد میں تحفۃ العقول سے آج نقل کرنا چاہتا ہوں. اور اس قول میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد بتایا ہے. مختلف مقامات پر، مختلف منازل پر امام عالی مقام نے اپنے قیام کا مقصد بتایا. یاد رکھیے گا، صحیح تشریح قیام حسینی کی وہی ہوگی جو خود امام حسین علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. مثلا میرے نام سے ایک بیان منسوخ کر دیجئے کہ مولانا نے یہ کہا، اب اس سے بحث شروع ہو جائے، سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ آئیں اور مجھ سے کہیں کہ مولانا آپ کا کیا بیان ہے، آپ مثلا اس مسئلے میں کیا موقف رکھتے ہیں، میں بیان کر دوں گا. قیام حسینی کی بہت ساری تشریح کی جا رہی ہے ہمارے زمانے میں، صحیح تشریح، کامل تشریح، جامع تشریح، مکمل تشریح کون سی ہوگی، وہی ہوگی جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیان کی ہے. لہذا آج آپ کی سماعتوں سے بہت ساری ایسی آوازیں ٹکرا رہی ہیں، ایسے بیانات آ رہے ہیں آپ کی بصارت کے سامنے، بہت سارے ایسے کلپس اور ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جس میں جو ہے لوگ مختلف چیزیں بیان کر رہے ہیں، اس کا ذکر کرو، اس کا ذکر نہ کرو، یہ ہونا چاہیے عزاداری میں، نہیں ہونا چاہیے، توجہ رکھے گا. امام حسین علیہ السلام خود اپنی زبان سے بتا رہے ہیں کہ میرا مقصد کیا ہے، ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. کتاب تحف العقل عن الرسول ابن شعب حرانی نے کتاب لکھی ہے، آئمہ کے مستند ترین ارشادات کو یہاں پر انہوں نے، مکتوبات کو اور اقوال کو یہاں جمع کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے منا میں، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب معاویہ بادشاہ شام جو ہے وہ زندہ تھا، اس دور میں امام حسین مکے جاتے ہیں ایام حج میں، منا میں آپ ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ پورا خطبہ لکھا گیا ہے. اور اس خطبے کا مخاطب، اس خطبے کے مخاطب وہ افراد ہیں جو معاشرے میں جہد دینے والے ہیں، سب سے بڑھ کر وہ دینی طبقہ، وہ علماء، وہ دانشور، وہ حکماء، وہ اہل منبر جو جہد دے رہے ہیں. آج بھی جو اس خطبے کا سب سے بڑا مخاطب ہے وہ وہی طبقہ ہے، خواہ وہ ذاکر ہو، عالم ہو، امامہ پہنتا ہو نہ پہنتا ہو، شاعر ہو، مدہ ہو، نوحہ خان ہو، کیونکہ بہرحال ہماری نوحہ خان بھی جہد دینے والے ہیں نا، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، بھائی فلاں ایسا کہہ رہا ہے، فلاں ایسا کہہ رہا ہے. اب نوحہ خان بھی سیلیبریٹریز ہو جاتے ہیں تو لوگ نوجوان ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، شعرا ان کے لوگ ان کی فکر کو اپنا رہے ہوتے ہیں، خطبا، ذاکرین، علماء، یہ کون ہے؟ جہد دینے والے ہیں معاشرے کو، یہ ذہن سازی کرنے والے ہیں، یہ افکار و آئیڈیالوجی کو قالب دینے والے ہیں. لہذا امام حسین علیہ السلام کا یہ قول اور یہ خطبہ خطبہ کے لیے ہے، علماء کے لیے، دانشوروں کے لیے ہے. پورا خطبہ نقل نہیں کروں گا، خلاصہ یہ ہے اس خطبے کا. امام حسین نے کہا اس خطبے میں کہ اے لوگو، جو لوگوں میں باعزت ہو لیکن تم خدا کے قوانین کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہو لیکن اس پر تم ایک لفظ نہیں بولتے. معاویہ بادشاہ شام کے دور میں بہت ساری ایسے امور انجام پائے جو شریعت مقدسہ مطہرہ رسول اللہ کے مطابق نہیں تھے. امام کہ تم دیکھ رہے ہو نہیں بولتے ہو. اور ان میں سے آخری وہ کام کہ یزید کی بیعت لی گئی، اور جو ظاہری خلافت تھی، جس کو ظاہری خلافت اگر تسلیم کر لیا جائے، اول تو خلافت نہیں ہے وہ، اگر تسلیم کر لیا جائے ایک قول اہل سنت کے مطابق، تو یہ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تھی، بادشاہت میں تبدیل ہو گئی تھی. اول تو وہ یوں کہوں کہ خلافت ہی نہیں تھی، جو معاویہ کی حکومت تھی وہ خلافت نہیں تھی، وہ ملوکیت تھی، وہ خود ایک بادشاہی نظام تھا. اس نے پھر منہ رسی کر دیا اس کو. بہرحال تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسین نے کہا کہ اس دور میں جو تمہارے سامنے انجام پا رہا ہے، جو تم سکوت اختیار کیے ہوئے ہو، یہی خدا کی بارگاہ میں تمہاری پکڑ کا سبب بنے گی. یہ پس اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ انسان جو جہد دے سکتا ہے معاشرے میں، لیڈ کر سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے کسی بھی جہد سے، اور وہ خاموش رہے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے، وہ قابل پکڑ ہے. امام حسین کا مخاطب صرف وہ نہیں ہے، کیونکہ امام حسین کا خطاب صرف مخصوص نہیں اس زمانے سے، توجہ رکھیے گا، جس طرح ایک آیت کا شان نزول ہوتا ہے، شان نزول کے بیک گراؤنڈ جہاں پر آیت نازل ہوتی ہے، لیکن آیت نے تو ہمیشہ رہنا ہے نا، قرآن تو حادی ہے، یہ آیت جو جس شان میں نازل ہوئی ہے، جس کے لیے نازل ہوئی، مذمت میں یا مدح و ثنا میں، یہ قیامت تک ہے، تو بیک گراؤنڈ اپنی جگہ ثابت ہے، لیکن یہ آیت جس طرح ہدایت کا سبب ہوتی ہے تا قیامت انسانوں کے لیے، اسی طریقے سے امام کا کلام بھی ہادی اور رہنما ہے. صحیح کہ اس کا بیک گراؤنڈ میدان منا میں وہ علماء ہیں مسلمانوں کے جو امام حسین کے سامنے موجود تھے، لیکن اس کا ایک خاص مخاطب تھا وہ اس زمانے کے علماء تھے. ایک عام مخاطب ہے وہ ہر زمانے کا، وہ عالم، وہ ذاکر، وہ نوحہ خان، وہ شاعر، ہر وہ شخص جو اپنی قوم کو جہد دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. خلاصہ یہ کہ امام حسین نے بالکل بغیر کوئی لحاظ کیے ہوئے بالکل کھری کھری سنائی ہے علماء کو کہ تم اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو رہے، پہلو تہی کر رہے ہو، کنارہ کشی کر رہے ہو، تو عذاب خدا کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کے آخری حصے میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہم انکا تعلم انہ لم یکن ما کان منا منا تنافسا فی السلطان. اے خدا، تو جانتا ہے اب تک جو میری میرے دور امامت میں جو کچھ بھی حسین ابن علی نے کیا، جو اقدام، جو فیصلہ اور جو حرکت حسین ابن علی نے انجام دی، یعنی 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، 50 ہجری 28 صفر کے بعد امام حسین کی امامت کا آغاز ہو گیا، اور تقریباً 58-60 ہجری کے قریب معاویہ کی وفات کا زمانہ لکھا گیا ہے، 60 ہجری تک امام حسین علیہ السلام جو ہے، یا 58 ہجری یا 60 ہجری، اس وقت میرے ذہن میں تردد ہے، بہرحال تو امام حسین کی جو حرکت تھی، جو تحریک تھی، جو موومنٹ تھی، جو فیصلہ تھا، جو بیان تھا، جو اقدامات تھے، امام حسین کیا کر رہے ہیں؟ اللہم اے خدا، انکا بے شک، تعلم تو جانتا، انہ لم یکن ما کان منا، اب تک جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، تنافسن فی سلطان، ہم نے اس ظاہری قدرت و اقتدار اور جاہ و حشم کو ہاتھ میں لینے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، بالکل بات، اس ظاہری اقتدار کو کہ جس کے پیچھے دنیا دیوانی اور پاگل ہو رہی ہے اور حلال و حرام کی پرواہ چھوڑی ہوئی ہے، کسی طرح اقتدار تک پہنچ جائیں، کرسی مل جائے، جی ایم این اے بن جائیں، ایم پی بن جائیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا، امام حسین نہیں، ان چیزوں کے لیے اللہ کا نمائندہ میں حسین ابن علی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ میں نے کچھ کیا ہے، نہ نیتن، نہ فکرن، نہ عملن، توجہ رکھے گا، ما کان منا تنافسن فی سلطان، اس اقتدار کی حویث و لالچ میں حسین نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، وللتماسن فی فصول الحتام، نہ ہی مال کی ذخیرہ اندوزی کے لیے کہ جس طرح یہ دنیاوی بادشاہ اور حکما اور حکمران اپنے مال و دولت کو بڑھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، حسین ابن علی نے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ایسا قدم، کوئی ایسی نیت، کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا، ولیکن اب امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے حکومت میں جو سیاست الہیہ کا نمائندہ میں حسین ہوں، توجہ رکھے گا، انتم ساست العباد، امام علی نقی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، نو امام زیارت عاشورہ میں منشور امامت، اگر امامت سمجھنی ہے تو پھر زیارت عاشورہ پڑھیں، کیا کہہ رہے ہیں امام کہ انتم ساست العباد، آپ بندگان خدا کی سیاست و تربیت کرنے والے ہیں، امام روئے زمین پر سیاست الہیہ کا نمائندہ ہوتا ہے، سیاست الہیہ کیا مطلب، سیاست الہیہ یعنی روئے زمین پر اللہ کا نظام، اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کے نظام کو قابل نفاذ اور قابل عمل بنانا، اس کو کہتے ہیں سیاست الہیہ، اور اس راستے میں جو تحریک، جو شخص، جو گروہ، جو قبیلہ سامنے آئے گا، امام پر لازم و ضروری ہے اسے جنگ کرے، اعلیٰ جنگ تلوار سے کرے، خطبے سے کرے، قلم سے کرے، بیان سے کرے، کسی چیز سے کرے، رسول اللہ نے جنگ کی، کبھی صلح کر کے جنگ کی، شہزادی کونے نے خطبات کے ذریعے سے دربار میں جا کے جنگ کی، امام علی نے تلوار سے جنگ کی ہے، امام حسن نے صلح کر کے جنگ کی، امام حسین نے تلوار سے جنگ کی، توجہ رکھیے گا، امام پر لازم و ضرور ہے کہ روح زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کیا کرے، یہ سیاست الہیہ کا نمائندہ کہ اس سے جنگ کرے، جو بھی طاقت، جو بھی قدرت، جو قبیلہ، جو شخصیت آئے، ولیکن اے خدا، لیکن ہم نہ حکومت کو ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، نہ ذخیرہ اندوزی کرنا چاہتے ہیں، ولیکن لنریہ المعالم من دینک، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تیرے دین کی نشانیاں آشکار ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں ظاہر کریں تیرے دین کی نشانیاں، دین کون ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین فقط اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کون سا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، کون سا دین جس سے خدا راضی ہے، وہ دین کہ جس میں اللہ کی وحدانیت کے بعد رسول کی رسالت و خاتمیت اور علی کی ولایت کا اعلان کیا جائے، اسے قبول کیا جائے، وہ دین مراد ہے امام حسین کی، سقیفائی دین مراد نہیں ہے کہ جس میں اللہ اور رسول کی تو بات کی جائے، اس کے بعد پھر منمانے انسانوں کو اپنا امیر اور حاکم بنا لیا جائے، نہیں، وہی دین جو اللہ جیسے راضی ہوا ہے، لِنُرِيَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ، حسین چاہتا ہے خدا تیری زمین پر، میں تیری سیاست الہیہ کا نمائندہ، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس دین کو جو تجھے پسند ہے، کہ جس کے علاوہ کوئی اور دین پسند نہیں اور قبول نہیں ہوگا، اس کی نشانیوں کو میں ظاہر کروں، امام حسین کا مقصد یہ تھا، عبادت و بندگی ظاہر ہو، اسلامی احکامات نافذ ہوں، توجہ رکھے گا، اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے، وہ نظہر الاصلاح فی بلادک، اور ہم چاہتے ہیں کہ تیرے ان شہروں میں جس میں تیرا نظام نافذ ہے، تیری روح زمین پر اصلاح کا کام کرے، جہاں بگاڑ پیدا ہو گیا، آج ایک خطیب کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ امام حسین نے کون سا امر بالمعروف کیا تھا، کوئی مثال کے طور پر حدیث دکھائیے قیام امام حسین کی، جناب زینب نے کون سا امر بالمعروف کیا تھا، امام سجاد نے کون سا امر بالمعروف کیا تھا، جا کے دور دربار یزید میں مثلا خطبہ پڑھا تھا، مولا علی کی ولایت اور امام حسین کی شہادت اور مظلومیت کو بیان کیا تھا، ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے. یعنی امام حسین علیہ السلام کا قیام ہی امر بالمعروف کی بنیاد پہ تھا. توجہ رکھے، امام حسین گوالے سے یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ، سبزی اور میوہ فروش سے یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ جی کم نہ تولو، یا پرچون کی دکان والے سے، یہ ڈپارٹمنٹل اسٹور والے سے یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ جن ذخیرہ اندوزی مت کرو. نہیں، امام حسین جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے جہاں سے ہو رہا ہے وہیں کا علاج کرنا چاہتا ہے. کوئی طبیب ایسا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں آپریشن کی ضرورت ہو، آپ کے دل کا آپریشن کیا، آپ کے یہ احمق ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہے، آپریشن کی ضرورت ہاتھ میں، یہ دل کو کھول رہا ہے. تو جہاں ضرورت ہو آپریشن کی، جہاں اصلاح کی، دوا کی، عمر ہم پٹی کی ضرورت ہو، وہیں پر در حقیقت آپریشن کیا جائے گا، علاج کیا جائے گا. امام حسین گوالے سے نہیں کہہ رہے، سبزی و میوہ فروش سے نہیں کہہ رہے، پرچن کی دکان والوں سے نہیں کہہ رہے. امام حسین کس کو مورد خطاب قرار دینا؟ یزید ابن معاویہ کو. توجہ رکھے گا، بگاڑ یہ ہے، خرابی یہ ہے، ناسور یہ ہے، جرسومہ یہ ہے. یہ اگر صحیح ہو جائے تو نظام مملکات اسلامی درست ہو جائے، لیکن اگر یزیدیت باقی رہے تو پھر امام حسین نے مدینے میں کیا کہا تھا؟ وعلی الاسلام السلام، اسلام کی خدا حافظی، اسلام کی فاتحہ پڑھ دو. کب؟ اذ قد بولیت الامت براع مثل یزید، جب یزید جیسا حاکم مسلط ہو جائے مملکت اسلامیہ اور ملت اسلامیہ پر، اسلام کی فاتحہ پڑھ دو. یعنی اصل مخاطب امام حسین علیہ السلام کا یزید اور یزیدیت تھی، یزیدی نظام تھا، یزیدی فکر تھی. لہٰذا آج ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں امام حسین نے کون سا امر بالمعروف کیا، امام کا پورا قیام امر بالمعروف تھا. نہیں عن المنکر تھا، اشہد انک قد امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. کیا کہتے ہیں آپ، کیا مطلب ہے؟ یعنی پورا قیام ہو امام حسین علیہ السلام کا. لہذا امام حسین ونوہر الاصلاح فی بلاد، ہم چاہتے ہیں اصلاح کریں جہاں، بقول ایک عالم دین کے کہ جتنا بگاڑ اتنی اصلاح، جتنی بگاڑ ہے اتنی اصلاح. امام حسین کا سب سے بڑا بگاڑ کیا ہے؟ یزید مورثی حکومت پر تخت و تاج لیے بیٹھا ہے، لہذا اس کو ہٹانا ضروری ہے، اس کے خلاف بولنا ضروری ہے. اپنے زمانے میں، معاویہ کے زمانے میں، امام حسین علیہ السلام اس خطبے کو ارشاد فرما رہے ہیں. یہ خطبہ میرے اور آپ کے لیے حجت ہے یا نہیں ہے بتائیے؟ حجت ہے. اگر امام حسین حجت ہے، یہ قول بھی حجت ہے. اور پھر محمد بن حنفیہ کو امام نے کیا لکھ کے دیا تھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح، قلم و دوات منگائی ہے امام نے، اپنے دست مبارک سے تحلیل لکھ کے دی ہے امام نے. کیا کہا تھا؟ کہ میں اس لیے قیام کر رہا ہوں صرف و صرف تاکہ اصلاح کروں اپنے محمد کی، اپنے نانا محمد کی امت کی اصلاح کروں. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظر الاصلاح فی بلاد، ہم تیرے شہروں میں، تیری روح زمین پر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَيَأْمُنُ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، تاکہ جو تیرے زمانے میں مظلوم بندے ہیں اس روح زمین پر، وہ امن پائیں، وہ سکون پائیں، وہ زندگی کی طرف لوٹیں. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب عزاداری میں مظلوموں کی بات نہیں کرنی چاہیے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ مظلوموں کا سینہ پیٹیں، مظلوموں کے لیے نوحہ خوانی کریں، مظلوموں کو مصائب بیان کریں؟ امام حسین کہہ رہے ہیں میری تحریک کا مقصد کیا ہے؟ میری تحریک کا مقصد یہ ہے، ایک یہ ہے، یأمن المظلومون من عبادک، جو مظلوم جن پہ ظلم ہوا ہے وہ امن پائے، وہ سکون پائے، اس پہ سے ظلم ہٹ جائے، یہ امام حسین کا مقصد تھا. لیکن آج کسی مظلوم کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ آپ عزاداری کو نجس کر رہے ہیں، یا آپ عزاداری میں تحریف کر رہے ہیں. نہیں، امام علی نے یہ کہا تھا کہ کلاوہ دیکھ کر، انگوٹھی دیکھ کر، عقیدہ دیکھ کر، کلمہ سن کے اس کی تائید اور اس کی حمایت کرنا، یا مولا علی نے مطلق کہا تھا؟ مولا علی نے کیا کہا تھا؟ مولا علی نے کہا تھا کہ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہر مظلوم کی جو بھی اس دنیا میں ہے اس کی مدد کرو، اس کی حمایت کرو، کلاوہ دیکھ کر، انگوٹھی دیکھ کر، کلمہ سن کے، پیٹ دیکھ کر. یہ مطلق بات کی مولا کائنات نے، جو بھی مظلوم ہے. بس ایک خطیب نے کہا کہ روانڈا میں بھی جو ہے وہ ظلم ہو گیا، ٹھیک ہے ظلم ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ وہ حق پہ تو نہیں تھے، ہم کہہ رہے ہیں حق پر ہیں، ہم کہہ رہے ہیں مسلمان مرے، ہم کہہ رہے ہیں جنت کب جائیں گے، لیکن مظلوم تو ہے. امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ اس کی حفاظت کرو، شیعہ اس کی حمایت کرو، نہیں، مطلق بات کیا ائمہ نے، توجہ رکھیے گا۔ لہذا اگر مجلس میں کسی مظلوم کا تذکرہ ہو کہ چونکہ امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ مظلوم امن پائے، لہذا اگر آج فلسطین کی یا کسی بھی ملک و ملت کے، حتیٰ پارے چنار کے مظلوموں کی، حتیٰ یوں کہوں کہ افریقہ کے مظلوموں کی بات کی جائے تو کیا حرج ہے؟ اس سے عزاداری نہ نجس ہوتی ہے بلکہ اس سے عزاداری کی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اگر آج مظلوموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام حسین کے مقاصد کو سامنے رکھیں گے۔ مل کے درود بھیجیے محمد والا۔ اس کے بعد فرمایا وَيُعْمَلُ بِفَرَائِدِكَ وَسُنَنِكَ وَأَحْكَامِكَ، اے خدا ہم چاہتے ہیں کہ تیرے فرائض پر، تیری سنتوں پر اور تیرے احکام پر عمل کیا جائے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی آرزو ہے، یہ امام حسین کا مقصد اور مطمئن نگاہ ہے، یہ امام حسین کا وہ نظم و لین تھا کہ جس کو امام حسین لے کے چلے تھے، اور آخر وقت تک آپ اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ مدینے سے جب چلے ہیں تو پھر آپ نے یہی کہا تھا، کیا کہا تھا؟ 60 ہجری کو 28 رجب کو جو قافلہ چلا ہے، امام نے یہ کہا تھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ لہذا ادھر ادھر کی باتوں پر دھیان دینے کے بجائے امام حسین کے اقوال اٹھائیے، اہل بیت کے اقوال اٹھائیے، یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے، ان کی پیروی جو ہے وہ انسان کو در حقیقت انسان کو نور کی طرف لے جائے گی۔ دامن مطلب گنجائش مجلس بہت آخر سے شروع ہوئی ہے، بس میں یہی پہ اکتفا کرتا ہوں، آج سویم ہے، آج ان شہدا کا سویم ہے کہ جن کے لیے ہم نے 10 دن عزاداری کی ہے، آج سویم ہے امام حسین علیہ السلام کا، ان کا سویم ہے جن کے لیے امام زمانہ فرماتے ہیں کہ ان جسموں کا سلام جن کو کفن نہیں ملا، ان جسموں کا سلام کہ جن کی رنگ دھوپ کی شدت سے بدل گئی تھی، ان جسموں پہ سلام کہ جن پر خاک کربلا کی چادر کفن بن گئی۔ السلام علی شیب الخضیب، اس داڑھی اس ریچھ پہ سلام ہو جو اپنے خون میں غلتا ہو۔ السلام علی حد الطریق، ان رخساروں پہ سلام ہو کو جو سرزمین کربلا پر بلا اکفان پڑے تھے۔ ہاں عزادارو، 11 محرم کو جو قافلہ چلا تھا امام سجاد مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ایک جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کا لاشا ایسے بے گور کفن پڑا ہو۔ حالت اتنی غیر تھی کہ جناب زینب نے پوچھا، بیٹا سید سجاد کیا عالم ہے تمہارا؟ کہا پھوپھی اماں ان کے لاش دفن ہو ساقی کوثر کا نوازا۔ اس طرح بے گور کفن پڑا ہو عزاداروں، کہا کہ ہاں بہت جلد تمہارے بابا کی گنبد و بارگاہ بنے گی۔ جب حضرت فاطمہ زہرا کو شہادت حسین کی خبر دی تھی تو ایک دفعہ فرمایا تھا، بابا کیا آپ ہوں گے؟ کہا نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ تم ہوگی۔ جناب زینب کا من یب کی ہادہ طفل، کون اس بچے کو روئے گا؟ رسول نے فرمایا تھا کہ میرے بعد، تمہارے بعد ایک قوم آئے گی جو ہر سال تیرے بچوں کا غم منائے گی، ان کی عورتیں تیری عورتوں کو روئیں گی، ان کے مرد تیرے مردوں کو روئیں گی، تو ان رونے والوں کی شفاعت کرنا، میں مردوں کی شفاعت کروں گا۔ تسلی دی ہے، آج وہ تسلی کو عملی جمع پہنانے کا دن ہے عزاداروں۔ بس امام سجاد مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے کہ بابا کا لاشا بے گور کفن پڑا ہے۔ 12 محرم ہوئی ہے، بنی اسد کو غیرت آئی، ایک دفعہ لاش دفنانا چاہتے ہیں، مگر کیا کریں کہ لاشوں پہ سر موجود نہیں ہے، حیران و پریشان کھڑے ہیں۔ امام سجاد کوفے میں ہیں، اس نے خدا سے تئی العرض کیا، اعجاز امامت سے آئے امام، یہ بنی اسد کے لوگ پریشان ہو گئے، لیکن امام نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں علی بن حسین ہوں۔ اس کے بعد امام نے گنجے شہدا بنوایا، تمام شہدا کو دفنایا، اس کے بعد آپ نے حور کو دفنایا، اس کے بعد چچا عباس کو دفنایا، ایک ایک کر کے آپ نے، بس اذان کا وقت نزدیک، میں مختصر کر رہا ہوں، دل تو چاہتا تھا زیادہ مسائل پڑھوں امام حسین علیہ السلام کے، بس عزادار ہو، ایک ایک قبر کر کے امام سجاد نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب چچا عباس کی خبر بنی تھی، قبر میں کافی دیر ہو گئی، امام سجاد جب نظر نہیں آئے تو لوگوں نے سنا ایک مرثیہ پڑھ رہے ہیں امام سجاد۔ کیا مرثیہ پڑھ رہے ہیں؟ چچا چچا آپ کربلا تک بحفاظت لے کے آئے تھے، محملیں تھیں، پردے تھے، چادریں تھیں، چچا عباس آپ ایک دفعہ شہید ہوئے ہیں لیکن آپ کا سید سجاد، ارے گام گام پر، قدم قدم پہ، بازار بازار میں، ہر گام پر، ہر موڑ پہ شہید ہوتا رہا۔ چچا جب میرا سر اٹھتا تھا، اپنی پھوپھیوں کو، بہنوں کو بے چادر دیکھتا تھا تو آپ یاد آ جاتے تھے، ایک مرثیہ تھا۔ اس کے بعد ایک قتلگاہ میں اترے، ایک نشیب میں اترے، امام حسین کا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں مگر اٹھ نہ سکا۔ بنی اسد سے کہا ایک بوریا یہ چٹائی لے کر آؤ، ایک چٹائی اور بوریا لائی گئی۔ امام نے اس پامال شدہ لاشے کو اس بوری اور چٹائی میں منتقل کیا۔ مقاتل نے لکھا ہے حسین کے جسم کا بند بند جدا تھا، عزادارو اس کو قبر میں منتقل کیا تنہ تنہا۔ عزادارو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب قبر میں لٹا دیتے ہیں تو قبلہ رخ کیا جاتا ہے، بندے کفن کھولے جاتے ہیں تاکہ آخری دیدار کیا جائے، مگر ہائے مظلومی سید سجاد، ارے کفن کہاں تھا جو بندے کفن کھولتے، ارے بابا کا سر کہاں تھا جو قروب قبلہ کرتے۔ بس مقادی میں بدن کو قبلہ رخ کیا، کافی دیر ہو گئی سید سجاد نہ نکلے قبر سے۔ بنی اسد کے لوگوں نے دیکھا کہ سید سجاد نے اپنے رخسار کو کٹی ہوئی رگوں پہ رکھ دیا، بابا اپنے مظلوم بیٹے کا سلام لے لو۔
لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔